الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين رحمه للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الاعظم في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنه الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. ملك درود بجي اسمة محمد وعلى اله. اذن گرمی یاد رکھیے کہ جو کچھ بھی ہم اس دنیا میں انجام دے رہے ہیں اس کی ایک ظاہری شکل ہے اور ایک حقیقی نورانی اور باطنی شکل ہے. ظاہری صورت ہمارے جسم کے اعضاء سے انجام پاتی اور تشکیل پاتی ہے جبکہ ہمارے تمام اعمال افعال ایکشنز نیت خیالات وہم ذہن میں آنے والے خطورات جو کچھ بھی ہمارا ذہن سوچ رہا ہے قلب سوچ رہا ہے اس کی باطنی صورت در حقیقت ہماری نیت کے ذریعے سے انجام پاتی ہے. اس بنا پر مادی انسان وہ ہوتا ہے کہ جو صرف اپنی ظاہری صورت شکل شمائل قیافہ اور اپنے ظاہری اعضاء سے سامنے آنے والی شکل و صورت کو اہمیت دیتا ہے اور دینی بھی چاہیے، لیکن دین اسلام ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ انسان صرف ظاہری صورت و شکل اور مادیت اور مادے کا نام نہیں بلکہ انسان ایک اور حقیقت رکھتا ہے جس کا نام روح ہے. قبل اس کے کہ مجلس کا باقاعدہ آغاز کروں، وہ تمام حضرات اگر ان کے ساتھ کوئی عذر شرعی نہ ہو تو ان سے درخواست ہے کہ فرش عذاب تشریف لے آئیں. شاید گرمی کے سبب بہت سے احباب اور عزادار باہر صحن میں تشریف فرما ہیں کہ شاید وہاں بہتر موسم ہو، لیکن یاد رکھیے گا فرش عذاب اگر تھوڑی دیر آپ کو گرمی بھی محسوس ہو تو یہ گرمی اس ٹھنڈک سے بہت بالا تر ہے کہ جو آپ کو فرش عذاب سے مل کر نصیب ہونے والی ہے، کیونکہ بہرحال فرش ادا کی ایک زینت ہے، فرش ادا کا ایک تقدس ہے، فرش ادا کا ایک رنگ ہے، اس رنگ کو باقی رکھنا چاہیے. یہ ہمارے اسلاف کی تعلیمات ہیں اور ان تعلیمات کا خیال رکھنا اور انہیں اپنی آنے والی نسلوں تک پہنچانا یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے. ملکی درود بھیجیے محمد و آل محمد. سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 115 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے، کیا تم نے یہ فکر کر لی ہے کہ تم کو ہم نے ابس بیکار و بے مقصد و بے ہدف خلق کیا ہے اور تم کو لوٹ کر ہماری طرف نہیں آنا. یہ چھوٹی سی آیت اپنے دامن میں ایک بہت بڑا مفہوم رکھتی ہے
اور وہ مفہوم یہ ہے، وہ پیغام یہ ہے، وہ میسج یہ ہے کہ انسان جو کچھ سوچ رہا ہے، انسان جو کچھ تخیل کر رہا ہے، انسانی فکر جہاں جہاں پرواز کر رہی ہے، وہ سب یقینیات پر مبنی نہیں ہوتے، بلکہ وہ تصورات ہوتے ہیں جنہیں انسان یقین کا لبادہ پہنا دیتا ہے۔ اس لیے کہ افحسبتم، تمہارا گمان یہ ہے، تمہارا خیال یہ ہے، شاید خیال میں بھی کوئی وزن موجود ہو ادبی لحاظ سے، لیکن گمان میں تو وہ وزن بھی موجود نہیں ہوتا جو خیال کے لفظ میں موجود ہوتا ہے۔ اس لیے کہا کیا تمہارا گمان یہ ہے، یعنی تمہارا یہ تمہاری خام خیالی، اگر بہتر الفاظ میں اور بہتر ادبی تعبیر استعمال کروں تو تمہاری خام خیالی یہ ہے کہ تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ تم کو عبث و بیکار و بے مقصد و بے ہدف خلق کیا گیا ہے۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تمہاری واپسی ہماری طرف نہیں ہے۔ عزیزانِ گرامی، پہلا میسج یہ آئے مجیدہ دے رہی ہے کہ انسانی محاسبات، کیلکولیشن، تخمینیں، تصورات جو کچھ بھی ہیں سب یقین پر مبنی نہیں ہوتے۔ ایک، دو یہ کہ اگر آخرت نہ ہو تو دنیا بیکار ہے، اور اگر دنیا نہ ہو تو آخرت بے معنی ہے۔ یاد رکھیے گا، دنیا اور آخرت مکمل ہیں۔ توجہ، مکمل کا لفظ ہم نے سنا ہے تکمیل کرنے والا، بھائی یہ کام مکمل ہو گیا ہے، یعنی تکمیل پا گیا ہے، لیکن مکمل یعنی ایک دوسرے کی تکمیل کرنے والا، جیسے زن و شوہر کو ایک دوسرے کے ایمان کا مکمل کہا جاتا ہے، تکمیل کرنے والا کہا جاتا ہے، یہ زن و شوہر ایک دوسرے کے ایمان کی تکمیل کرنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے دنیا اور آخرت دو ایسے تصور ہیں کہ اگر ایک کو منہا کر دیا جائے دوسرا بے معنی ہو جاتا ہے، دوسرے کو رکھا جائے پہلے کو تصور کی جائے وہ بے حقیقت ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ مکمل ہیں۔ لہذا دین اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دین اور دنیا کو اور آخرت کو ایک نگاہ سے دیکھتا ہے، جبکہ جو دوسری تعلیمات ہیں، تحریف شدہ آسمانی مکاتب ہیں یا کتابیں ہیں آسمانی جو تحریف شدہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں صرف دنیا یا صرف آخرت، لیکن اسلام کا طرح امتیاز یہ ہے کہ وہ دین و دنیا کو باہم قرار دیتا ہے۔ مل کے درود دیجیے محمد و آل محمد پر۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَتُرْجَعُونَ، اور تمہاری واپسی ہماری طرف۔ اب یہ خام خیالی، یہ آئیڈیالوجی، یہ نظریہ، آپ اسے آئیڈیالوجی جب کہتے ہیں تو ایک بہت بڑی علمی پروسیس ہمیں ذہن میں آتا ہے کہ آئیڈیالوجی کیا ہوگی۔ آئیڈیالوجی کیا ہوتی ہے؟ آئیڈیالوجی وہ نظریہ ہے کہ جس کے تحت آپ کوئی کام انجام دیتے ہیں، کوئی چیز سوچتے ہیں، کوئی چیز عمل انجام دیتے ہیں۔ مثلا کوئی اگر مجلس میں آ کے بیٹھا ہے تو اس کی ایک آئیڈیالوجی ہے، اس کا ایک نظریہ ہے، اس کا ایک تصور ہے کہ مجھے مثلا عیسیٰ علیہ ثواب کرنے کے لیے مجلس اعظم میں، فرش اعظم پہ بیٹھنا ہے، مجھے مجلس سننی ہے، اور مجلس سننے کے بعد اگر کوئی اچھی بات وہاں بتائی جائے تو مجھے عمل پیرا ہونا ہے، اور وہ اچھی بات جو مجلس ادا میں حسین کے ذکر کے نورانیت سے میری سماعت سے میرے قلب کے گہرائی تک اترے گی، جب میں عمل کا جامہ پہناؤں گا تو اس عمل کا ثواب میرے مرحوم کو پہنچے گا۔ توجہ کیا آپ نے؟ یہ سارے ثواب صرف مجلس میں آگے بیٹھ جانا اور موبائل لے کر ایس ایم ایس بازی شروع کر دینا نہیں ہے۔ مجلس یعنی تمہاری سماعت و بصارت رنگ حسینی اختیار کر جائے، جس کی سماعت و بصارت اور آئیڈیالوجی رنگ حسینی اختیار کر جائے، در حقیقت اس کا عمل بھی حسینی روح اور نور کا حامل ہو جاتا ہے، اور یہی نور اور روح جو ہے وہ آپ کے مردوں تک منتقل ہو جاتی ہے۔ بس یہ آئیڈیالوجی ہے جو آپ کو یہاں لے کر آئی ہے، یہ آئیڈیالوجی ہے جو نماز کے وقت آپ کو مسجد لے جاتی ہے، یہ آئیڈیالوجی ہے۔ تو انسان اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے۔ بہت چھوٹی سی مثال میں نے اسٹوڈنٹس کے درمیان دی تھی، ساری سی مثال عرض کروں تاکہ مسئلہ اور کلیئر ہو جائے۔ ایک دفعہ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ انسان اپنے گھر میں گھر والوں کے ساتھ کھانا تناول کر رہا ہے، اب ٹیبل لگی ہے، کوئی بچہ آیا، اس نے زور سے کرسی کھینچی، کرسی کے چار پائے زمین پر رگڑے، اس کی ایک کریہ آواز انسان کی سماعت سے ٹکرائی، بیٹھ گیا، کھانا کھایا، جلدی جلدی کھانا کھایا، چمچہ بھی پلیٹ سے ٹکرا رہا ہے، توجہ نہیں دی, کھانا کھایا اور اس کے بعد کرسی کو وہیں چھوڑ کے کھڑا ہو گیا. یہی نوجوان جو یہ عمل کر رہا ہے, جب اپنی جاب کے لیے انٹرویو دینے جائے گا بہت پیار سے کرسی کو اٹھائے گا کہ اس کی آواز تک نہیں آئے گی, اس کے بعد بہت آرام سے بیٹھ کے کرسی کو ٹیبل کے ساتھ کرے گا تاکہ وہ میز کے قریب ہو سکے, انٹرویو دے گا پھر دوبارہ کرسی کو اس طرح پیچھے دھکیلے گا تاکہ آواز محسوس نہ ہو, کھڑا ہوگا اور کرسی کو بہت پیار سے کہ اس کے پائے کی آواز زمین سے نہ ٹکرائے, رگڑنے کی کری آواز انٹرویو لینے کے کان میں اس کی سما خراشی نہ کرے, بہت پیار سے کرسی کو آگے دھکیل دے گا. نوجوان ایک ہے, عمل دو ہیں, گھر میں ایک, انٹرویو کے آفس میں ایک, یہ دو آئیڈیالوجی ہے, توجہ کیجیے گا. انسان آئیڈیالوجی سے جیتا ہے, ہم میں سے جتنے بھی انسان ہیں اس کا ایک نظریہ ہے, اس نظریے کے تحت زندگی بسر. کامیاب انسان وہ ہے جس کا نظریہ زندگی, جس کا ہدف خلقت, جس کا سوچنے سمجھنے کا انداز, یا آج کی جدید اصطلاح میں کہوں لائف اسٹائل. آج لائف اسٹائل تھوڑا سا معنی تبدیل کر دیتے ہیں لیکن بچوں کو سمجھانے کے لیے بعض اوقات انگریزی تعبیروں کا سہارا لینا پڑتا ہے. لائف اسٹائل اگر قرآنی ہو جائے, ولایتی ہو جائے, اہل بیت کے نور سے متمسک ہو جائے تو دنیا بھی کامیاب ہے, آخرت بھی کامیاب ہے. ابھی آپ نے اعلان سنا منتظمین کی جانب سے کہ آج حضرت آیت اللہ امام خمینی کی برسی ہے, یہ مرد آہنی, یہ مرد جری, یہ فقیہ, یہ عارف, یہ بزرگوار کہ جس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. کیا وجہ ہے کہ یہ کامیاب ہوتا رہا؟ دو خصوصیت ایک ایسے انسان کی اور تمام انسانوں کی. ہمارے درمیان بھی بہت کامیاب لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے دائرے زندگی میں بیش بہا قیمتی خدمات انجام دی ہیں, لیکن ان کی خدمات کا دائرہ اپنے شہر تک, اپنے وطن تک, اپنے لوگوں تک, اپنی کمیونٹی تک, اپنے مکتب تک تھا. کچھ لوگ صوبے کی سطح پر مؤثر ثابت ہوتے, کچھ لوگ ملکی اور نیشنل لیول پر مؤثر ثابت ہوتے, جیسے کہ مختلف قسم کے مقابلے ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے یہ مثلا آل کراچی ہے, یا آل سندھ ہے, یا آل پاکستان ہے, یا آل ایشیا ہے. تو مختلف قسم کے جیسے گیمز کے لیول ہوتے ہیں, اسی طرح شخصیات کے بھی دائرے ہوتے ہیں کہ جن میں وہ اپنی فعالیت انجام دیتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے زمانے سے بڑھ کر در حقیقت ایسے کاموں کو انجام دیتے ہیں کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت پرانی نہیں ہوتی, بلکہ ان کی شخصیت کے پہلو کھل کھل کر در حقیقت ان کی آئیڈیالوجی کا پتہ دے رہے ہوتے ہیں. مختلف شعرا گزرے ہیں, ہر شاعر کی اپنی ایک خاص زبان اور انداز اور خدمت ہے, لیکن شہید ست جعفر رحمت اللہ علیہ, وہ خلوص, وہ پاکیزگی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دوسروں میں نہیں ہے, سب خلوص سے سب کرتے ہیں, لیکن وہ خلوص و پاکیزگی جو اس شہید شاعر کو حاصل ہوئی ہے کسی کو حاصل نہیں ہو سکی. علماء بہت سے گزرے مکتبہ تشیع, شیخ مفید, شیخ صدوق, شیخ طوسی, ابن سینا اور اسی جیسے ہزارہا نام مکتبہ تشیع کے جو اہل بیت کے علوم سے وابستہ رہے, بے شمار نام ہیں, لیکن وہ خصوصیت امام خمینی کو کیوں حاصل ہوئی؟ اس لیے کہ جو کچھ شیخ مفید نے کتابوں میں نظریہ لکھا تھا, جو کہ شیخ طوسی نے اپنی کتابوں میں نظریہ بیان کیا تھا, جو کچھ علماء ما سلف نے نظریات اور مفروضات بیان کیے تھے, امام خمینی کا کارنامہ یہ ہے کہ ان سب نظریوں کو عملی صورت میں دنیا کے سامنے پیش کر دیا. کامیابی یہ ہے. کیوں انسان کامیاب ہو جاتا ہے؟ یہی آیت دو حصوں میں ایک پیغام دے رہی ہے عزیزان گرامی, کیونکہ ہمارے مرحومی کی مجلس سے میں چاہتا ہوں کہ ہم بھی اپنے آپ کو اس مجلس کا سامع قرار دیں. بعض اوقات ہم مجلس سن رہے ہوتے ہیں عقیدتی نگاہ سے کہ مجلس سننی ہے, نہیں. امام زمانہ نے فرمایا ہے وَعَلَى الْمُسْتَمِعِينَ بِالْاِتِّبَاءِ وَالْمَوْعِظَةِ. امام زمانہ ایک دعا فرماتے ہیں, سننے والوں کی ذمہ داری ہے. جس طرح بولنے والے کی ذمہ داری, وہ کیا بول رہا ہے؟ مولانا صاحب آپ جو بول رہے ہیں آپ کی پکڑ ہوگی, آپ کی گرفت ہوگی, آپ سے مؤاخذہ ہوگا. کیا دیا اسے ایک گھنٹے میں؟ توجہ رکھیے گا. لہذا سننے والوں کی بھی ذمہ داری ہے. امام زمانہ دعا فرما رہے ہیں وَعَلَى الْمُسْتَمِعِينَ بِالْاِتِّبَاءِ وَالْمَوْعِظَةِ. اتباع کریں, سنیں,
غور سے سنیں, اچھی بات کو لیں اور اپنے ذہن و قلب میں اتاریں, اسے تصور اور آئیڈیالوجی اور نظریہ بنائیں اور اس کے تحت زندگی بسر کریں. مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. لہذا یہ آیہ مجیدہ دو پیغام دے رہی ہے. افحسبتم انکم انما خلقناکم عبثا, کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم عبث و بیکار خلق کیے گئے ہو؟ وانکم الینا لا ترجعون, اور تمہاری واپسی ہماری طرف نہیں ہوگی. دیکھیے جب مجلس میں سامعین کا یوں کہوں کہ جمع ہونا ایک جانب ہو جائے تو معمولاً خطیب مجبور ہوتا ہے کہ اپنے رخ کو جہاں زیادہ تعداد موجود ہے وہاں رکھے. اب میرے بائیں جانب چونکہ مومنین کم ہیں تو میرے رخ اس طرف بائیں جانب ہوتا ہے, تو یہ بے ادبی تصور نہ کی جائے, یہ میری مجبوری ہے کہ چونکہ مومنین اٹھ کر یہاں نہیں آ رہے ہیں یا اپنے آپ کو مجلس کو ایک گلدستے کی طرح نہیں سجا رہے ہیں تو میں مجبور ہوں. تو میں نے کہنا تھا کہہ دیا, اب جس نے عمل کرنا ہے کرے, لیکن اب میں مجبور ہوتا ہوں. جہاں پہ مومنین کی تعداد زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ رخ میرا زیادہ ہوتا ہے, لہٰذا اس کے ان مومنین کی نسبت بے ادبی نہ سمجھا جائے کہ مولانا ہماری طرف کم نظر کر رہے ہیں. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. لہذا پہلی چیز کیا ہے, تم بیکار خلق نہیں کیے گئے ہو. دوسری چیز کیا ہے, تمہاری واپسی, کیا تم نے گمان کر لیا تمہاری واپسی ہماری طرف نہیں ہے. یہ جو ان میچ نظر آ رہا ہے, قرآن دو ان میچ تصورات کو, دو باطل نظریات کو, دو گمانوں اور توہمات کو, جس کو ہم نے اپنی خام خیالی سے اپنی زندگی کا نظر بنا لیا ہے, اس کی قلعی اتار کر اس کی حقیقت کو ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے کہ تمہیں بیکار خلق نہیں کیا گیا. اس کا مفہوم کیا ہے, یعنی تم بامقصد خلق کیے گئے ہو. وَإِلَيْنَا لَتُرْجَعُونَ, اس کا مفہوم کیا ہے, کیا چیز سمجھ میں آتی ہے, کہ تمہاری واپسی یقیناً ہماری طرف ہے. یعنی دو منفی مفہوم کو گھٹا کر منہا کر کے قرآن در حقیقت دو مثبت مفہوم و نظریات کی جائگزینی کر رہا ہے تاکہ انسان کی آئیڈیالوجی بن سکے. کون سے لوگ کامیاب ہوتے ہیں, جن کی آئیڈیالوجی قرآن و اہل بیت سے میچ کر جائے, توجہ رکھے گا, مناسبت اختیار کر لے, ان کے تابع ہو جائے. کیوں ہم کامیاب نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ ہماری کچھ آرزوئیں ہیں, امیدیں ہیں, ہمارے کچھ ڈریمز ہیں, ہمارے کچھ خواب ہیں جو ہم نے دیکھے ہوئے ہیں. بعض اوقات یہ آرزوئیں, آرزوئیں بری چیز نہیں ہیں, آرزو رکھنا, خواہش رکھنا بری چیز نہیں ہے, اسلام نے کہا آرزو رکھو, لیکن اس کو اپنے مقصد خلقت سے میچ کرتے چلے جاؤ, مناسبت دیتے چلے جاؤ, نسبت دیتے چلے جاؤ, تم کامیاب انسان ہو. جہاں پر ہماری آرزو اور امیدیں ہمارے مقصد خلقت سے ہم آہنگ نہ ہو, مرتب نہ ہو, ہم لباس اور ہم اندازہ نہ ہو, وہیں سے انسان کی شکست شروع ہو جاتی ہے. میری ایک امید ہے, میری ایک آرزو ہے, میں اسے پہنانا چاہتا ہوں, عملی جامہ پہنانا چاہتا ہوں, بہت اچھا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ دیکھیں کہ کیا ہماری امید اور آرزو ہمارے مقصد خلقت سے نزدیک ہے, ہمیں اس سے نزدیک کر سکتی ہے, ہم مفہوم زندگی کو بہتر سمجھ سکتے ہیں یا نہیں. جب بھی کوئی انسان کامیاب ہو, خواہ وہ مادی لحاظ سے کامیاب کیوں نہ ہو, وہ اپنی امید اور آرزو کو اپنے مقصد خلقت سے ہم آہنگ اور مرتب کرتا ہے. اب اس کا مقصد زندگی اگر صرف مادیت ہے تو وہ مادیت کے لیے کام کرے گا, اگر وہ مادے سے ماورا ماورا تب میٹافزکس یا عالم بعد از مر کی جانب متوجہ ہے تو اس طرف اس کی جو توجہ ہے وہ مبذول ہو جائے گی. یعنی آئیڈیالوجی کیا ہے, مالک یوم الدین جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں, یعنی یہ آیت یہ بتا رہی ہے اے موحد, اے عزدار, اے نمازی, اے حسینی, دیکھ تیری زندگی صرف دنیا تک محدود نہیں ہے, تو خدا کو کیا کرے, مالک یوم الدین, خدا قیامت کے دن کا مالک ہے, یعنی اس دنیا کا بھی مالک ہے, آخرت کا بھی مالک ہے. اور وہ دنیا کہ جس کو میں نے شروع میں کہا کہ انسان کے تمام اعمال کی حقیقی صورت اس دنیا میں انسان کو دکھائی جائے گی, جیسے ہی انسان حالت احتضار میں آئے گا, موت کا فرشتہ نظر آئے گا, موت کا عمل اور پروسیس شروع ہو جائے گا. مجھے اور آپ کو نہیں پتا
مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ یہ حالت احتضار میں نہیں, وہ دیکھ رہا ہے. مرنے سے پہلے پوری زندگی کی فلم دکھا دی جاتی ہے خلاصے کے طور پر, پوری زندگی اتنی تیزی کے ساتھ یہ پروسیس ہو رہا ہوتا ہے, اتنی اسپیڈ اور سرعت کے ساتھ یہ عمل انجام پا رہا ہوتا ہے کہ پوری زندگی کی فلم, حتیٰ کہ بلوغت سے پہلے غیر شعوری حالت میں جو کام انجام دی وہ سب, اور شعور پانے عقل پانے کے بعد سے لے کر آخری سانس تک جب تک یہ ابھی زندہ ہے, اس کی سانس چل رہی ہے, اس کی عقل کار فرما ہے, وہ سب دکھا دیے جاتے ہیں. وہاں پر انسان متوجہ ہوتا ہے, بعض انسانوں کو اختیار دیا جاتا ہے کہ لوٹ جاؤ, بعض انسانوں کو یہ اختیار بھی نہیں دیا جاتا. پھر تو کامیاب لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی نیتوں کو, اپنی آئیڈیالوجی کو, اپنے نظریات کو اپنے ہدف خلقت سے ہم آہنگ کرتے ہیں. کیا کام کریں عزیزان گرامی, کہ ہماری امیدیں, ہماری سوچیں, ہماری آرزوئیں, کوئی بھی انسان بغیر آرزو کے نہیں ہے. مثلا میری آرزو تھی کہ جناب, جیسے کہ بہت تاکید کی تھی کہ مجھے چونکہ اس کے بعد ہی بہت دور جانا ہے اسی شہر میں, اس شہر کے دوسرے سے میں, آپ 6 بجے مجھے ممبر دے دیجئے. لاکھ دفعہ کہنے کے باوجود بھی مومنین نہیں آتے, پھر کچھ لوگوں کو پڑھنا بھی ہوتا ہے. تو بہرحال انسان پھر کیا کرتا ہے, جو مطالب لے کر آتا ہے اس میں سے پھر تھوڑی سی کٹائی شروع کر دیتا ہے اور وہ پیوند کاری شروع کر دیتا ہے, جس کی وجہ سے مجلس جو ہے مسجع نہیں رہتی, مجلس جو ہے مرتب نظر نہیں آتی. ممکن ہے کہیں کسی نقطے کی تکمیل کے لیے کسی لفظ کو چھوڑ دوں, کسی نئے مطلب کو بیان کرنے کے لیے کسی پرانے مطلب کو ادھورا چھوڑ دوں, تو وہ بھی پھر ایک علمی جھول نظر آتا ہے. تو بہرحال اس میں ہماری تقصیر نہیں ہوتی ہے, کچھ حالات زمانہ جو ہیں ہمیں مجبور کر دیتے ہیں. بلکہ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. کیا کام کریں کہ آرزوئیں اور امیدیں ہماری, ہمارے ہدف خلقت سے مناسبت اختیار کریں, ہم اندازہ و ہم قدر ہو جائیں. لکل شعین قدرہ, سورۃ طلاق میں ارشاد ہوا, ہر چیز کا ایک اندازہ ہے, ایک پیمانہ ہے. خداوند عالم کسی چیز کو بغیر پیمانے کے, بغیر اسکیل کے, یوں کہوں اگر بہت آسان زبان میں کہوں, بغیر اسکیل کے خلق نہیں کیا. جیسے اسکیل ہوتا ہے جس کو ہم اردو میں فٹا کہتے ہیں, فٹا چونکہ ایک فٹ سے ہوتا ہے اس کو فٹا کہا جاتا ہے. فٹا یعنی وہ اسکیل کہ جس میں ملی میٹر اور سینٹی میٹرز ہوتے ہیں, کہ جناب ایک فٹ اتنے ملی میٹر اتنے سینٹی میٹر کا ہوتا ہے. خداوند عالم نے زندگی کا یہ اسکیل قرار دیا جس کو قدر کہا جاتا ہے, جس کو اندازہ کہا جاتا ہے, جس کو پیمانہ کہا جاتا ہے. اگر وہ پیمانہ ہدف خلقت سے مناسبت اختیار کرے, ہم اندازہ ہم قد ہو جائے, انسان کامیاب ہے. کیا کام کرے کہ ہم کامیاب ہوں, ہماری امیدیں, ہمارے نظریے, ہماری آئیڈیالوجی, ہمارا تصور زندگی, ہمارا لائف اسٹائل, وہ قرآنی اور اہل بیت ہو جائے. دو بہت ہی سادے سے آسان طریقے بتا رہا ہوں, اس کے علاوہ کوئی اور راہ نہیں ہے. نہ انتر منتر ہے میرے پاس کہ میں پڑھ کے چلا جاؤں, نہ مجھے آتا ہے اور نہ میں بیان کروں گا, نہ میں آپ کو خوش کرنے آیا ہوں کہ آپ کو فری میں جنت دلا دوں اور لفافہ لے کر جو ہے وہ چلتا بنوں. نہیں, جو میری ذمہ داری اس لیے کہ کل مجھ سے پوچھا جائے گا, آپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ جو کچھ آپ نے سنا, اگر صحیح سنا, غور سے سنا اور صحیح تھا, بیان کرنے والا صحیح بیان کر رہا تھا, تو اس پہ عمل کیا کہ نہ کیا. توجہ رکھیے کہ ماہ محرم آنے والا ہے, سننے والا کام بہت ہے, لیکن سننے والا کام امام زمانہ نے کیا کہہ رہے ہیں, مستمع بنو. مستمع یعنی دھیان ہو, توجہ سے سنو, اٹینشن ہونی چاہیے کہ خطیب کیا کہہ رہا ہے, مقرر ممبر کیا کہہ رہا ہے. اسی طریقے سے وَعَلَى الْمُسْتَمِعِينَ بِالْاِتِّبَاعِ وَالْمَوْعِظَةِ, تاکہ یہ نصیحت, یہ جو اچھی بات, یہ جو اچھا نقطہ, گڈ پوائنٹ تمہیں دیا گیا ہے, اسے عملی زندگی میں عملی جامہ پہنایا کہ نہ پہنایا. لہذا مجبور ہوں میں کہ وہ بات کر کے جاؤں کہ جو خدا اور رسول کو پسند ہے. اور مجھے پتا ہے کہ آپ لاکھ میری تعریف ہی کریں, لیکن ایک دن آئے گا کہ آپ کی زبانیں میرے خلاف بول رہی ہوں گی, کیونکہ ہمارے یہاں یہی مزاج ہے. ٹیلی ویژن پہ اگر کوئی عالم کسی مناظر میں اچھا بول جاتا ہے تو اس کو آسمان پہ چڑھا دیتے ہیں, وہی عالم اگر مثال اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے, علمی غلطی ہو جاتی ہے, بھول چک ہو جاتی ہے, جھول ہو جاتی ہے, اسی کو اٹھا کے زمین میں پٹک دیتے ہیں. ہماری یہاں تو حال یہ ہے. تو خوش کرنے نہیں آیا ہوں. دو طریقے ہیں عزیزان گرامی, یاد رکھیے گا. ایک مطالعہ, قرآن کریم کو مطالعہ, اور خود اہل بیت کہہ رہے ہیں کہ روزانہ
ہر مؤمن کی روحانی غذا 50 آیات، اس سے کم پہ بات نہیں کی جا رہی ہے. ہاں قرآن ایک فقرؤ ما تیسر من القرآن، قرآن جتنا آسان ہو پڑھو، لیکن تمہاری روحانی غذا روز کی 50 آیات ہیں بترجمہ وتھ ٹرانسلیشن آپ نے پڑھنا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور چیز آپ کی فکر، آپ کی آرزو، آپ کی امیدوں کو قرآنی اور نورانی نہیں کرنے والی. دو، اہل بیت کی سیرت کا مطالعہ، صرف سننے پہ اکتفا نہ کریں، کتاب خانی کا رواج ڈالیں، عزیزہ نہیں کریں، اہل بیت کی سیرت پڑھیں، اہل بیت کی احادیث کا مطالعہ کریں، تاکہ وہ نور جو اہل بیت کے کلام کی صورت میں کتابوں میں موجود ہے وہ در حقیقت ہمارے ذہن و قلب کو منور کر سکے. اگر آج مولا کائنات بظاہر اپنے نورانی اور ظاہری وجود کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن مولا کا کلام تو موجود ہے، نہج البلاغہ تو موجود ہے، لہذا کوئی گنجائش نہیں ہے فرار کی میرے لیے کہ مولا میں آپ کے زمانے میں نہیں تھا. مولا کل کہیں گے ٹھیک ہے میں نہیں تھا، میری نہج البلاغہ تو تھی، میری احادیث تو تھی، میرے اقوال تو تھے، میرے فرمودات تو تمہارے سامنے آتے تھے. اگر علی نور ہیں تو علی کی زبان عصمت سے صادر ہونے والا کلام بھی نور ہے. اگر علی نور ہدایت اور ہادی ہیں تو علی کا کلام بھی ہادی اور ہدایت کو نندہ ہے. اور یہ صرف ہدایت کو نندہ نہیں ہے، ان سے منسوب چیزیں بھی ہدایت کرنے والی اور نورانی ہیں. کہ واقعہ نہیں سنے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی چادر ایک یہودی گھر میں گروی رکھ دی گئی تھی، رات کو نیند سے اٹھا، دیکھا نور ساتھ ہو رہا ہے، جس کمرے میں چادر نہیں دیکھا، چادر سے نور نکل رہا ہے. اہل بیت نور نہیں ہے، اہل بیت سے متمسک چیزیں بھی نور ہیں. پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، 80 سے زیادہ افراد مسلمان ہو گئے، یہودی چھوڑ کر اسلام لے آئے. صرف اہل بیت نور نہیں، ان کا کلام نور ہے، ان سے وابستہ چیزیں نور ہیں. سر امام حسین علیہ السلام، واقعات آپ مصائب میں سنتے ہیں کہ وہ جو راہب کا یہودی تھا، اس نے جب سر حسین کو دیکھا نور ساتھ ہو رہا ہے، تو اسے وہیں پہ کلمہ پڑھا اور پھر مسلمان ہو کے پورا واقعہ سنتے رہتے ہیں. امام حسین کا سر نور ہے. اشہد انک کنت نورن فی الاسلاب الشامخ والارحام المطہرہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ نور تھے، سلموں میں نور تھے، رحموں میں نور تھے. خداوند عالم نے آپ کو اپنے انوار جلیلہ سے خلف فرمایا، لہذا رہتی دنیا تک یہ نور ہیں تو ان کا کلام بھی نور ہے. اگر یہ ہادی ہیں ان کا کلام بھی ہادی ہے، لہذا بچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسی طریقے رمی ممکن ہے میری لہجے کی تندی اور سختی آپ کو متاثر کر سکے، لیکن روح مطلب سے فرار ممکن نہیں. ممکن ہے آپ کو میرے لب و لہجے پر اعتراض ہو، لیکن جو کچھ بیان کر رہا ہوں اپنی طرف سے، یا قرآن بیان کر رہا ہوں یا اہل بیت. تو دوسرا راستہ اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو، اپنے نظریات کو، اپنی آئیڈیالوجی کو، اپنی امید و آرزو کو قرآنی، نورانی اور امامی اور ولایتی بنانے کا کیا ہے؟ اہل بیت علیہم السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں. تین، ذکر اہل بیت اپنے گھر میں منعقد کریں کثرت کے ساتھ. کہا مجھے اچھی طرح یاد ہے، جب ہم چھوٹے تھے تو دادی ہماری وہ فانٹا کی ٹافی کے بہانے ہمیں جی جمع کرتی تھی کہ فانٹا کی ٹافی ملے گی، حدیث کے ساتھ ہوتی تھی، اس کے بعد وہ فانٹا کی ٹافی میں ملتی تھی. حدیث کے ساتھ ایک بہت نورانی جلیل ذکر ہے، لیکن چونکہ ہم نے عربی میں پڑھنا ہے سمجھنا نہیں ہے. روی عن فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا انہا قال دخل علی ابی رسول اللہ الی آخر رب الکعبہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب حدیث کے ساتھ کیا ہے؟ فیملی لائف گزارنے کا. تو کامیاب انسان وہ ہے کہ جو اپنی خواہشات، اپنی امیدیں، اپنی آرزوئیں اور اپنی آئیڈیالوجی کو قرآنی بناتا ہے. بس آخر میں چند جملے میں امام خمینی کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا وجہ ہے کہ امام خمینی کامیاب ہوئے؟ ایک وجہ میں نے آپ کے سامنے بتائی، جو کچھ علماء ما سلف نے کتابوں میں نظریہ بیان کیا تھا اس کو امام خمینی نے عملی طور پر دنیا کے سامنے مجسم کر کے بتا دیا. کمیونزم اور سوشلزم 70 کی دہائی اور اس کے بعد ضیاء ملعون کی حکومت کے آنے تک یہ زمانہ تھوڑا بہت مجھے یاد ہے، اس کے بعد بھی کمیونزم سوشلزم کا جو دور تھا، دین افیون ہے، دین سلانے والا ہے، دین مخدر ہے، یعنی تمہیں در حقیقت نشے میں لانے والا دن، نشے کی گولی کھاؤ اور سو جاؤ. اور یہی تھا کہ عزاداری ہوتی تھی، یزید پہ لعنت ہوتی تھی، حسین پہ سلام ہوتا تھا، حدیث کے ساتھ ہوتی تھی، ظالم پہ لعنت ہوتی تھی، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ہوتا تھا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ ہوتا تھا، لعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت پہ پڑھا جاتا تھا. لیکن کوئی تحرک، کوئی بیداری، کوئی چیز نہیں تھی. امام خمینی کا کارنامہ یہ ہے کہ وہ چیز جو کتابوں میں تھی اس کو مجسم کیا. کہ دیکھو آج دنیا کو ضرورت ہے مکتب اہل بیت کی، کہ آج ایک نائب کو یہ موقع ملا کہ اس نے دنیا کے سامنے در حق مکتب اہل بیت کی تعلیمات کو مجسم کر دیا. یہی وجہ ہے جب اسلامی انقلاب کامیاب ہوا تو جمی کارٹر نے کہا کہ اب تو ختم ہو گیا معاملہ. پھر 15 شعبان امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت کی تاریخ آئی. تو پورا ملک جو ہے نکل کے روڈوں پہ آ کے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے، کہا کہ یہ ہیپی برتھ ڈے ہو رہی ہے یعنی امام زمانہ کا. اس کو انگلش میں بتایا کہ یہ برتھ ڈے ہے ان کے 12th امام کی، 12th امام کی، کہ جو پردہ غیب میں موجود ہے، پیدا ہو چکا ہے، پردہ غیب میں موجود ہے، حاضر و ناظر ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، مدد کر رہا ہے، ان کی فریاد رسی کرتا ہے. کہا کہ اچھا، تو کہا یہ جمی کارٹر کے الفاظ ہے، تاریخ نے لکھے کہ ابھی تو اس کا نائب آیا ہے تو اتنا بڑا انقلاب آیا ہے، جب وہ خود آئے گا تو کتنا بڑا انقلاب آیا. آج اسرائیل میں سب سے زیادہ جس چیز پر بحث و مباحثہ ہو رہا ہے، ریسرچ ہو رہا ہے، وہ ہے مہدویت. مہدویت یعنی امام زمانہ کی غیبت کا نظریہ، امام زمانہ سے محبت کا نظریہ، امام زمانہ سے عشق کا نظریہ. مہدویت کیا ہے؟ جیسے کہ حسینیت ہے، زینبیت ہے، علویت ہے، امام مہدی سے مہدویت. یعنی یہ کیا نظریہ ہے کہ جس نے آج پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا؟ اس لیے کہ زندگی میں یاد رکھیے گا کہ وہ انسان کہ جس کی آئیڈیالوجی خدائی ہو جائے، امامی ہو جائے، وہ پھر معمولی سی غلطی سے بھی اجتناب کرتا ہے. ابھی ہم جب مجلس میں آتے ہیں یا جاتے ہیں تو دوسروں کی جوتوں پر اور چپلوں پر اپنے پیر رکھ دیتے ہیں. یہ خمینی جو خمینی بنا، جو اتنے بڑے انقلاب کو لانے کا باعث بنا، کیوں بنا؟ اس لیے اس کی زندگی صرف قیل و قال پر مبنی نہیں تھی، صرف دوسروں کو نصیحت کے در حقیقت علمیت جھاڑنے کے مظاہر نہیں تھے نعوذ باللہ، بلکہ عملی طور پر خود مجسم اسلام کی عکاسی کر رہا تھا، تعلیمات اہل بیت کی عکاسی کر رہا تھا. جب درس کے لیے آتے تھے، چونکہ آخر میں آتے تھے، جوتے رکھ دیے جاتے تھے، جوتوں پر، دوسروں کے جوتوں پر پیر اور جوتا نہیں رکھتے تھے. اتنی تاکید کیوں؟ پوچھا کہ پیر سے ہلکا سی جگہ بنا کر جوتے پیچھے اتار دیے، جگہ بنا کر کے ایک پیر رکھ کر کلاس میں داخل ہو جاؤں، اس طرح وارد ہوتے. کسی نے پوچھا صاحب آپ کیوں جوتے نہیں رکھتے؟ کہا کہ اس لیے کہ دوسروں کے مال پر تصرف کرنا ان کی اجازت کے بغیر حرام ہے. اتنی باریک بینی کہاں سے آئے گی؟ توجہ رکھیے گا، یہ اس علی کا غلام ہے کہ جس کی تلوار چلتی ہے تو 40 پشتوں تک اسلام اور مومن کو دیکھتی ہے. اسلام اور مومن نظر آتا ہے چھوڑ دیتی ہے، کفر و نفاق نظر آتا ہے تو دیکھ کر دیتی ہے. یہ اس کا غلام ہے جو 15 سال کی جلا وطنی کے دوران مولا کائنات کے حرم میں روزانہ زیارت جامع کبیرہ کی تلاوت کرتا ہے، جس کی امام زمانہ نے تاکید کی اپنے شیعوں کو زمانہ غیبت میں. اور اس کے بعد جب مجالس سے ادا ہوتی، ان میں شریک ہوتے تھے، ماتم کرتے تھے، کبھی امامہ گر جاتا تھا، کبھی قبا ڈھلک جاتی تھی، لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں لوگوں میں آتے ہیں اس طرح اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے ہیں؟ کہا کہ انسانوں میں سے کامیاب انسان کو جو کچھ عطا کیا گیا ہے وہ اسی معاشرے کے ساتھ مربوط و منسلک رہنے میں عطا کیا گیا ہے. یہیں سے پتہ چلا کہ خانقاہی نظام، صوفیائی نظام، گوشہ نشینی کا اسلام، کہ جس کی آج ترویج و اشاعت کی جا رہی ہے کہ امام زمانہ کے انقلاب کے لیے جو ہے جتنی گوشہ نشینی اختیار کرو گے، جتنے خاموش رہو گے، جتنے نیوٹرل رہو گے، جتنے بے طرف رہو گے، وہ بہت اچھا. آج باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ایسے اسلام کو کہ جس نے در حقیقت مولا کائنات کو خون کے آنسو رلایا اس نیوٹرل اسلام نے، اس بے طرف اسلام نے، یاد رکھے گا میں نہیں کہتا کہ موجودہ دور میں ایک حق ایک باطل ہے، لیکن باطل میں بھی ایک کم باطل ہے ایک زیادہ باطل ہے، آپ کو کس کا ساتھ دینا ہے؟ اقل شر اقل برائی، کم سے کم برائی کس میں ہے؟ آپ کو ساتھ دینا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ایک حق ایک باطل ہے، نہیں، یہ سب مفاد پرستی ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ ان میں جو اقل شر ہے کم برائی والا اس کا ساتھ دینا ہوگا، کل آپ سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے کہ ہم اس مکتب کے ماننے والے ہیں، اس نظریے کے ماننے والے ہیں جس نے ہر دور میں ہر زمانے میں ہر قسم کے حالات میں ہماری ذمہ داریوں کا تعین کیا ہے، جس طرح اس زمانے غیبت میں ہماری ذمہ داریوں کا تعین کیا ہے، معین کیے ہیں یہ فرائض و ذمہ داریاں ہماری اسلام نے اور اہل بیت علیہم السلام نے، ہمیں متوجہ ہونا ہے۔ لہذا نیوٹرل اسلام، بے طرف اسلام، بے خاصیت تو خونسا اسلام، معذرت کے ساتھ، یہ آپ کو کہیں نہیں پہنچے گا۔ لعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت، بے خدا لعنت کرے اس نیوٹرل افراد پر، اس بے طرف قوم پر جس نے سنا کہ حسین پہ ظلم ہوا، سمعت بذلک فرضیت، بے خاموش ہو گئے، لبوں کو سی لیا، آنکھوں کو بند کر لیا، ہمیں کیا۔ یہ نیوٹرل لوگ سب سے زیادہ امام زمانہ کو نقصان پہنچانے والے ہیں، امام زمانہ کی غیبت کے طولانی ہونے والے اسباب میں سے ایک سبب اور ایک علت یہ نیوٹرل اور بے طرف لوگ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علی کو تحقیر کیا جاتا ہے، زہرا پہ ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، حسن و حسین کو اس بے دردی کے ساتھ شہید کیا جاتا ہے۔ یاد رکھے گا، امام خمینی کا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے اسلام کو، قرآن کو، تعلیمات اہل بیت کو مجسم کیا ہے۔ دو خصوصیتیں بہت تیزی کے ساتھ ذکر کروں اور آپ کے ذہن میں تمام کروں، مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ ایک امید اور ایک ایمان، یہ دو اس انسان کی خصوصیتیں ہیں جو کامیاب انسان ہے۔ اگر ہم اپنی امیدوں کو، اپنے ایمان اور اپنی امیدوں کو خدائی رنگ کے تحت لے آئیں، ان پہ خدائی رنگ غالب ہو جائے، ہم کامیاب انسان ہیں۔ میں نے بتایا کہ ہمارے معاشرے میں مختلف انسان ہیں جو کامیاب ہیں، لیکن ان کا دائرہ چھوٹا ہے، جو بین الاقوامی سطح کے ان کا دائرہ بڑا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ ایمان ہونا چاہیے، اپنے خدا پر ایمان، اپنے رب پر ایمان، اس کے وعدوں پہ ایمان کہ جو ہمیں نہیں ہے۔ قرآن کریم کھولیے، پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے کہ خدا نے وعدے کیے ہیں۔ خدا نے کیا کہا؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد، خدا وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یعنی اس سے بڑھ کر اور کیا ستم ہوگا؟ خدا اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں غلط نہیں کہتا، میں جھوٹ نہیں کہتا، میں غلط بیانی نہیں کرتا، حتیٰ کہ جو وعدے تمہیں دیے ہیں تم انسانوں کو اس کی بھی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یعنی انسان اتنا پست ذہنیت رکھتا ہے کہ خدا کو بھی یہ کہنا پڑا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، خلاف وعدہ نہیں کرتا خدا، خدا کے وعدے ہیں، اس پہ ایمان۔ یہی وجہ ہے کہ خود امام خمینی فرماتے ہیں پوری زندگی مایوس نہیں ہوا۔ یہ ایرانی 1402 سال چل رہا ہے شمسی لحاظ سے، سورج کے لحاظ سے، 20 کی دہائی میں امام خمینی نے خط و کتابت شروع کی، بیانات دینے شروع کیے، 40 کی دہائی یعنی ایرانی اشغال کے ساتھ، یعنی 63 کا جو دہائی ہے یعنی عیسوی لحاظ سے، میدان جنگ میں وارد ہوئے ہیں۔ میدان جنگ سے مراد یعنی وہ جنگ کہ جو شاہ ایران کی طرف سے امام خمینی ان کے نظریات اور فالوورز کے لیے لڑ جا رہی تھی، اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ جلا وطن کر دیا گیا، ہر جگہ آپ کے خلاف پروپیگنڈے تھے، آپ کی جان کو خطرہ تھا، یہاں تک کہ آپ کے بڑے صاحبزادے آیت اللہ مسلم خمینی کو عراق میں شہید کر دیا گیا۔ جس جہاز میں آپ واپس آ رہے تھے اس جہاز کے لیے تھا کہ یہ جہاز گرا دیا جائے گا، اس کو کریش کر دیا جائے گا، اس کو بم توڑا دیا جائے گا، کہیں پر بھی یہ شخص مایوس نہیں ہوا، اس نے اپنی ذات سے کام شروع کیا۔ خود امام خمینی فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا تھا انقلاب سے پہلے کہ ایران کے نقشے کو آگ لگی اور میں نے اپنی ابا کے دامن سے اس آگ کو بجھایا، پھر بعد میں خود تعبیر کرتے ہیں کہ مجھے تنہا یہ کام کرنا ہے۔
ایک شخص کھڑا ہوا اور پھر انجمن بنتی چلی گئی، کارواں بنتا چلا گیا۔ خلوص نیت عزیزہ نے کہہ رہا، یاد رکھیے گا خلوص نیت۔ یہی انجمن ترویج سوز خانی جو مرحوم سبط جعفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کی تھی، ایک شخص نے شروع کی تھی۔ آج دیکھیں بہت سارے ایسے خوبصورت نوجوان جن کی آوازیں، جن کا کلام، جن کا کردار یقیناً شہید کی روح سے متاثر ہے، وہ فی سبیل اللہ یہ کام انجام دے۔ ایک شخص ہے جس نے کام شروع کیا۔ یہ اپنے زمانے کی مثال بتا رہا ہوں میں۔ اسی طرح عیدی ہے، اسی طرح اور دوسرے لوگ ہیں کہ جنہوں نے انسانیت سے متعلق کام شروع کیا، پھر ایک کارواں بنتا چلا گیا۔ بعد میں لوگ آئیں گے پھر اپنے نام اور اپنے جھنڈے اور اپنے تمغے وہ وغیرہ وغیرہ، وہ آپ سب بخوبی جانتے ہیں۔ امام خمینی نے وہاں سے کام شروع کیا، اپنے آپ کو در حقیقت یہ ملعون ضیاء الحق جب ملنے گیا تھا امام خمینی سے تو کہا کہ آپ اسلامی نظام لانا چاہتے ہیں، امام خمینی کا پہلے اپنے 6 فٹ پر اسلامی نظام لے کر آؤ، بعد میں پاکستان بھی سوچنا۔ لہذا کامیاب انسان وہ ہے جس کی امیدیں، آرزو، نظر یا آئیڈیولوجی قرآنی اور اہل بیت ہو، اور واحد راگیہ کہ اہل بیت سے متمسک ہونا ہے، ظاہری طور پر بھی، معنوی اور روحانی طور پر بھی متمسک ہونا ہے۔ صرف نعروں سے، صرف علم کوئی زیارت کر لینے سے، صرف ماتم کر لینے سے، صرف ویریہ کر لینے سے کام نہیں چلے گا جب تک کہ عملی طور پر متمسک نہ ہوں۔ آخری واقعہ عرض کروں اور آپ کی زحمت تمام کروں۔ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں ایک کاروان آیا، کاروان آیا، چاہنے والے تھے، عقیدت مند تھے، مدینے سے چل کر آئے امام کی خدمت میں۔ امام سے اذن طلب جو ہے چاہا کہ امام مجھے، ہمیں اندر اپنی بارگاہ میں جگہ دیں۔ امام نے اپنے خادم سے کہا انی مشغول فانصرف، میں مشغول ہوں، میں مصروف ہوں، ان کو لوٹا دو۔ ایک دن چلیں، 2 دن، 3 دن، 4 دن، ہفتہ، 10 دن، 20 دن، کئی دن گزر گئے، یعنی دو تین یوں کہوں کہ ہفتوں کے بعد آخر انہوں نے دروازے پہ اور بولا نواز سے کہا، یا ابن رسول اللہ، ہم آپ کے شیعہ ہیں، ہم آپ کے پیروکار ہیں، آخر ہم سے ایسی کیا خطا ہوئی ہے کہ آپ ہمیں اس نے دخول عطا نہیں کر رہے؟ امام رضا نے پیغام بھیجا یا ان سے مخاطب ہوئے کہ جو تم کہتے ہو ہم شیعہ ہیں، یہ بہت بڑا عنوان تم اپنے ساتھ لگاتے ہو، تم یہ کہو ہم چاہنے والے ہیں، ہم محب ہیں، ہم حبدار ہیں، ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں۔ شیعہ بہت بڑا ایک کردار ہے عزیزہ نگرد، اہل بیت نے چاہا ہے کہ ہم عمل کے ذریعے سے، یہ مجلس، یہ ماتم، یہ گریہ، یہ سب مظاہر ہماری محبت کے، یہ ہمیں متصل کرتے ہیں، مربوط کرتے ہیں تاکہ ہم ان کے راستے کو ترک نہ کریں، اور جو چیز ہمیں نجات دینے والی ہے وہ ان کی ولایت کے سائے میں اپنی ذمہ داری کی ادائیگی۔ بس آپ کی زحمت تمام کروں کہ انشاءاللہ آج کا دن جو ایک تاریخی دن ہے کہ خدا اپنے اس خاص خادم کو، خمینی کو، تمام مؤمنین جن کے ایصال ثواب کے لیے مجلس عدم منعقد کی گئی، خداوند عالم ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کو محمد و آل محمد کے ساتھ محجور فرمائے۔ آخر میں مجلس کے حساب سے چند جملے مصائب کے آپ کے سماعت کی نظر کرنا چاہتا ہوں، کسی کے چہلوں کی، کسی کے سوئم کی، کسی کی برسی کی، کسی کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ عزیزان گرامی، ہم سب چلے جائیں گے، چند دنوں تک ہمارا نام ہوگا اور اس کے بعد ہمیں بھی بھلا دیا جائے گا۔ میں اکثر اس موقع پہ کہا کرتا ہوں، آپ کے دادا کی خبر کہاں ہے آپ کو معلوم ہے؟ اب کسی کا باپ فوت ہو گیا ہے تو آپ کے والد کی خبر کہاں ہے؟ وہ بتا دے گا فلاں قبرستان میں۔ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آخری مرتبہ آپ اپنے والد کی یا دادا کی خبر پہ کہاں گئے تھے اور کب گئے تھے، یاد نہیں ہوگا۔ آیت اللہ بہجت مسجد سے نکلے، لوگوں کی طرف رخ کیا، یہ علماء، یہ عرفاء، یہ تربیت کرنے والے ہیں، کہا کہ کیا بھی مردوں کو ٹیلی فون کیا ہے؟ لوگ پریشان، مردوں کو ٹیلی فون کیسے کریں بھائی، زندوں کو تو کر سکتے، سم ہوتی، موبائل ہوتا، مردوں کو کہا؟ کہا کہ جو الحمد 3 دفعہ سورہ اخلاص بھیجتے ہو، ادھر حقیقت اپنے مردوں کو ٹیلی فون کر کے خبر گیری کرنا ہے۔ یہ مجلس ادب بہترین فرصت ہے اپنے مردوں کو شاد و خوش کرنے کے لیے، عزیزان گرامی، ان کے قبور پہ جائیں، اس لیے کہ مؤمن کوئی بھی مرحوم عالم برزخ سے سب سے پہلے جہاں نگاہ کرتا ہے وہ اس کا جائے مدفن اور اس کی قبر ہوتی ہے۔
اس لیے مستحب ہے کہ اگر آپ کی کوئی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو تو اپنے مرحوم باپ یا ماں کی قبر پہ جاؤ اور وہاں جا کر خدا کو اپنے ماں یا باپ کے حق کا واسطہ دو، خدا میرے باپ یا میری ماں کے حق کا واسطہ میری اس مشکل کو آسان فرما۔ خود میری ایک بہت بڑی مشکل تھی جو اس طریقے سے حل ہوئی ہے کہ اپنے والد مرحوم کی قبر پہ جا کے میں نے دعا کی اور آنن فانن چشم زدن کے عرصے میں وہ پوری ہو گئی، اور وہ جو چیز نہیں مل رہی تھی، گم ہو گئی تھی، وہ مجھے مل گئی۔ بہرحال دامن والا گنجائش نہیں ہے، میں زیادہ متصدی اوقات نہیں ہونا چاہتا۔ عزیزان گرامی، اپنے مرحومین کو یاد رکھیں، ہم سب کو بھلا دیا جائے گا۔ جو چیز ہمارے ساتھ جانے والی ہے وہ ہمارا نظریہ ہے کہ جس کی بنیاد پر آخرت کی نورانی یا ظلمانی صورت مرتب ہونے والی ہے۔ لیکن یہ اہل بیت کا ذکر ہے، یہ اہل بیت کے مصائب ہیں کہ جو در حقیقت ہماری روح کو نورانی کرتے ہیں، ہمارے قلب کو پاکیزہ کرتے ہیں، ہمیں پاکیزگی عطا کرتے ہیں، ہمیں امام حسین کی نورانیت سے متصل کر دیتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا ذکر اکثیر ہے، بڑے بڑے عرفا کہتے ہیں کہ راہ توحید کا راستہ اگر چاہتے ہو تو حسین ابن علی کے ذریعے سے متصل ہوئے بغیر یہ راہ توحید کا راستہ تم پہ نہیں کھل سکتا۔ امام عالی مقام کے بارے میں ہے کہ کئی ودا لکھے گئے ہیں امام عالی مقام کے۔ ایک ودا حضرت امام سجاد علیہ السلام سے ہے کہ ایک دفعہ آپ کا چہرہ، آپ کی ریش مبارک، آپ کا لباس خون میں مٹی میں اٹا ہوا ہے، امام سجاد پہچان نہ سکے۔ امام نے اپنا تعارف کرایا تو حیرت سے پوچھا، بابا جان این این عامل عباس، میرے چچا عباس کدھر ہیں، میرا بھائی اکبر کدھر ہے؟ کیونکہ حسین جب بھی آتے تھے دائیں طرف عباس ہوتے تھے، بائیں طرف علی اکبر ہوتے تھے۔ امام حسین نے کہا نہ عباس ہیں نہ علی اکبر ہیں، بلکہ امام حسین نے کہا تمہاری زحمت تمام کر دوں کہ تم بار بار سوال کرو گے، اب مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی نہ بچا اور میں بھی رخصت آخر کے لیے آ رہا ہوں۔ ایک ودا یہ ہے، ایک ودا اہل حرم سے ہے کہ جس کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ امام حسین اہل حرم سے خواتین سے اس طرح رخصت ہوئے جس طرح بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، جب خواتین میں جنازہ جاتا ہے، جب واپس لایا جاتا ہے تو کس طرح کو حرام بپا ہو جاتا ہے۔ امام حسین آخری ودا میں اس طرح رخصت ہوئے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو۔ ایک اور ودا لکھا گیا ہے میرے امام عالی مقام کا، وہ ہے تنہائی میں بہن زینب سے ملاقات۔ وہ کرتا مانگا ہے جناب امام حسین علیہ السلام اپنی بہن زینب سلام اللہ علیہ سے۔ عزیزان گرامی، ایک یہ ودا ہے، اور ایک ودا اور لکھا گیا ہے کہ جب گھوڑے پہ سوار ہو گئے، بہن نے سوار کرا دیا تو اب ذوالجناح سے کہنا چاہتا، ذوالجناح یہ آخری خدمت ہے انجام دے لے، مگر ذوالجناح نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ ایک دفعہ بچی کے رونے کی آواز حسین علیہ السلام کے کان میں ٹکرائی، پیچھے دیکھا چھوٹی بچی ذوالجناح کے پچھلے پاؤں سے لپٹی فریاد کر رہی ہے، اے میرے بابا کے ذوالجناح، میرے بابا کو کہاں لے جاتا ہے؟ ارے میرا چچا بھی پانی کا وعدہ کر کے گیا تھا، وہ بھی واپس۔ اجرکم اللہ، بس یہ سننا۔ تو امام حسین تشریف لائے، ایک دفعہ زمین پہ بیٹھ گئے، اپنے قد کو سکینہ کے قد کے برابر کیا، آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، سکینہ سے کہا بیٹا سکینہ دیکھو، آج تک تو تم ہمارے سینے پہ سوتی تھی، لیکن سکینہ بیٹا آج کے بعد تمہیں بابا کا سینہ نہیں ملے گا۔ دیکھو ماں سے فریاد نہ کرنا، ماں کو تنگ نہ کرنا، جہاں ماں سلائے سو جانا۔ یہ کہہ کے جناب سکینہ نے کہا بھی آپ نے سلام میں سنا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، بابا مجھے ایک دفعہ سینے پہ سلاتے جاؤ۔ امام حسین زمین پر لیٹ گئے، ایک دفعہ سکینہ کو سلایا، یہ ایک ودا ہے، مگر میں کہوں ہائے حسین، جانے سے پہلے سکینہ کو سینے پہ سلایا، پیار سے تھپکیاں دی، ارے اپنے سینے کی گرمی عطا کی، سکینہ بیٹا آخری نیند بابا کے سینے پہ سو جاؤ، ارے جب شام غریبہ کو یہی یتیمہ باپ کے جنازے پہ آئے گی اور باپ بابا بابا کہتے کہتے جب بابا کو تلاش کرے گی یا بنیا الیا الیا کی صدا کے ذریعے سے سکینہ جب بابا کے سینے پہ سو جائے گی اور جناب زینب آ کر سکینہ کو بیدار کریں گی, بیٹا سکینہ ارے لاش یا سر سے پہچانی جاتی ہے, یہ لباس سے پہچانی جاتی ہے, ارے تیرے نہ بابا کا سر ہے نہ لباس ہے, ارے تو نے کیسے پہچانا؟ کہا بابا, بابا کو آواز دے رہی تھی, ارے جب دامن میں آگ لگ گئی تھی بابا بابا کہہ کے رن میں دوڑ رہی تھی, ارے نشیب سے آواز آئی یا بنیا الیا الیا, ارے میری سکینہ میرے پاس آ جا مگر میرا سینہ تیرے قابل نہیں, ارے وہ وقت جب سینے میں سلایا تھا مگر اب حسین کا سینہ تیروں سے چلنی ہے سکینہ, اب درو تازیاں نے تیرے مقدر میں ہے حسین تجھے آرام کی نیند.
على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار اللہ ہم اس قلیل عبادت کو قبول فرما, جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس اعضاء منعقد کی, جن کے نام یہ مکتوب ہیں جو آخر میں منتظمین آپ کے سامنے قرار فرما دیں گے, ان سب کے درجات میں بلندی عطا فرما, آیت اللہ علیہ وسلم محمدین کے درجات میں بلندی عطا فرما, ان سب کو جوار محمد والی محمد جگہ نہ فرما, ان کے برزخ کی منزل کا آسان فرما, ہمیں ان مجالس ادا و قرآن کی محفلوں سے حیات نو حیات روحانیت و معنویت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما, ہم جب تک دنیا میں رہیں ان کے در سے ان کی ادا سے ان کے مکتب و ولایت سے وابستہ رہے, آخرت میں ان کی شفاعت سے محروم نہ فرمانا. اے خدا حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف کی حرمت عجیب فرما, ہم سب کو اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے امام کے ظہور میں تعجیل کا سبب بننے کی توفیق عطا فرما. اولا حضور کے ساتھ توجہ کے ساتھ ایک پر سورہ حمد و تین دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. تمام مرحومین کو جن کے نام نقل کیے گئے پہلے اور اپنے تمام مرحومین کو بلا آخر اول دنیا سے آخر دنیا تک جن کے مرحومین حسن بے سہارا ہے جن کے فاتحہ پڑھنے والا کوئی, ان سب کو بھی ہمیں فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کے ثواب کو بھی تک 20 سال فرمائیں.